بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب خطبات الحفیظ جن پنجم کا یہ بیان پڑھ رہے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا ہے قانیت اسلام. بیان کا سب سے خاص واقعہ ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تبلیغ وہ ہے جو مؤثر ہو. اصل تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے. خود تبلیغ تو مقصود نہیں ہے, حکم کی بات ہے. اس وقت کس چیز کا حکم ہے وہ کیا جائے گا. ہدایت مقصود, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہدایت ملتا, یہی مقصود ہے. دیکھیے کلام پاک میں ہے کہ تم حکمت کے ساتھ بتاؤ. حکمت کے ساتھ کیوں؟ تاکہ ہدایت ہو. اگر حکمت نہیں ہدایت نہیں ہوگی. لیکن ہدایت کا تعلق صرف اس سے ہی نہیں ہے. ہدایت تو ایک خاص تأثر کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کے واقعات اس والے بیان میں حضرت کے ہیں. اس میں ایک واقعہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں تو کفر میں بہت مضبوط ہوں, اس میں بہت مضبوط ہوں, مجھ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے ہو, مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہوگا ان کی باتوں کا. تو وہ گئے, تو اس وقت تہجد کا وقت تھا, بیت اللہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قراءت کر رہے تھے. اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اثر ہوا. یہ اثر جو ہے یہ ذریعہ بنا ان کی ہدایت کا. اور یہ اثر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بندے کے ہاتھ میں نہیں. تبلیغ کا مقصد تو ہدایت ہے, لیکن اس طریقے سے کہ ہدایت ہو جائے. میں یہ کہہ رہا تھا گرچہ کی حقانیت اسلام نام ہے, لیکن اس میں روح تبلیغ ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری وہ باتیں دھری رہ گئیں کہ میں مٹ کے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوگا. ایسا اثر ہوا, بہت زیادہ اثر ہوا, اور اسلام قبول کر. جب وہ گئے تھے تو ظلمت بھری ہوئی تھی ان کے دل میں, کفر تھا, شرک تھا. اور جب واپس آئے تو دل میں انوار تھے. کیسے ہوا یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر دیکھ لیا, قرآن کے الفاظ سن لیے, اس کا یہ اثر ہوا. کچھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اسلام لے آؤ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کہا. اس لیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو سراپا مبلغ بننا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نقل تو ان کی کرنی ہے. تو فوراً انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے مسلمان کر لیجیے, کلمہ شریف پڑھا دیجئے, اور پھر فرمایا کہ مجھے بیعت بھی کر لیجئے. چنانچہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی فرمائی. اس کے بعد انہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیں یہ جو دولت مجھے آپ نے عطا فرما دی, یعنی اسلام, اتنی بڑی دولت یعنی ہدایت, یہ جو دولت مجھے آپ نے عطا فرمائی, اس دولت کو میں آگے بھی پھیلاؤں. تبلیغ ہے یا نہیں؟ یہی جو دولت ہے اسلام کی, ہدایت کی, اس کو آگے پھیلانا, یہی تو تبلیغ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جواز کا نام تو لکھا ہے حقانیت اسلام, لیکن میرے ذوق سے یہ روح تبلیغ ہے. چنانچہ واپس تشریف لے گئے اپنے گھر, اپنے گاؤں جہاں پہ تھا. اتنے متاثر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور کلام مجید سننے سے, اور سینے میں اسلام کی دولت جو آ گئی تھی اس کا یہ اثر تھا. ہمارے آپ میں اثر ہی نہیں. کلام پاک کی تو یہ شان ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارا دل, پتھر پتھر سے بھی پتھر. کل حجارت یا اشد قسم, اس سے بھی اشد, پتھر سے بھی اشد. قساوت ہوتی تو ایسی ہو جاتی. تو گھر جو پہنچے تو اب یہ جذبہ کہ میں اس کو دوسروں تک منتقل کروں. مزیدار چیز کھا لی آپ نے تو جی چاہتا ہے کہ اپنے عزیزوں قریبوں کو بھی کھلاؤں. یہ ہے تبلیغ, یہ جذبہ اندر سے ہوتا ہے. جیسے ان کو ہوا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ جب جیسے ہی گھر پہنچے تو والد صاحب سے کہا, میرے ابا بے شک آپ میرے والد ہیں, لیکن میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ ہیں مشرک, آپ بتوں کو پوچھتے ہیں, اور میں اللہ کو ماننے والا ہو گیا ہوں. اب میرا آپ کا وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو پہلے تھا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر آیا ہوں اور میں اپنے سینے پر دین اسلام کو سجا کر آیا ہوں. آپ کی مرضی ہے آپ دین اسلام قبول کر لیں یا نہ کریں, لیکن میرا آپ کا وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو پہلے تھا. یہ ہے, یہ سراپا مبلغ بن گئے. وہ والد اتنے متاثر ہوئے, بیٹا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم خوش ہو جاؤ گے. لیکن قو انفسکم و اہلیکم نارا, مبلغ کی پہلی منزل یہاں ہے. سب سے پہلے تو قو انفسکم, اپنے کو ٹھیک کرو. اپنے کو ہی نہیں ٹھیک کیا دوسروں کو کیا ٹھیک کرو گے. سب سے پہلے تو یہ حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مکمل ہو چکے تھے. صحابی کا درجہ ایسا ہے کہ صحابی جنتی ہے. صحابی کے درجے کو تو ہم تصور میں لا نہیں سکتے. اسلام ایسا پیوست ہوتا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو سراپا مبلغ بن گئے. تو قو انفسکم تو ہو گیا, جو دوزخ کی آگ سے تو محفوظ ہو گئے. اب سوال یہ تھا کہ ان کو یہ جذبہ کے دوسرے بھی ہو جائیں. تو دیکھیے سب سے پہلے والد کو تبدیل. قو انفسکم و اہلیکم, اب تم اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ والد اتنے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم خوش ہو جاؤ گے. انہوں نے فرمایا ہاں میری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. بس ان کے والد نے وہیں فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. کیا یہ تبلیغ ہے یا نہیں؟ ایسی تبلیغ جو مؤثر ہو رہی ہے. اصل تبلیغ تو یہی ہے. وہاں سے ہو کر وہ پھر بیوی کے پاس آئے, بیوی کو بھی ویسے ہی فرمایا کہ اب میرا تمہارا ویسا تعلق نہیں رہ سکتا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم مشرکہ. تو بیوی نے جواب دیا کہ جب میں کفر میں آپ کے ساتھ تھی تو کیا اسلام میں میں آپ کی ساتھی نہ بنوں گی؟ وہ بھی مسلمان ہو گئی. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا, نہ خاندان میں, نہ قبیلے میں, نہ آس پاس میں, نہ پڑوس میں, کوئی بھی نہیں مسلمان. لیکن یہ حضرات حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد اور بیوی یہ بڑے پختہ مسلمان ہو گئے. اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی تھی ان پر پورے پورے کاربند ہو گئے. آئندہ سال یہ پھر پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فیض رضی اللہ تعالیٰ نے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو آدمی مسلمان ہوئے ہیں, وہ ایک میرے والد اور ایک میری بیوی, کوئی اور مسلمان نہیں ہوا. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو کیا دے؟ ہدایت دے. دیکھیے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے مبلغ کا کام. مبلغ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت یافتہ کر دے. تو پہلے وہ صلاحیتیں تو ہوں, وہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. چنانچہ واپس آئے تو ان کو دیکھ کر ان کے ظاہر وہ محلے میں گھوم رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, لوگ متاثر ہونا شروع ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور دعوت دے رہے ہیں. 80 خاندان مسلمان ہوئے, جن میں طلب تھی کہ لوگ دین اسلام کو اپنا لیں, دیندار ہو جائیں, ان کی آخرت بن جائے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, قرآن ہے, دوزخ سے بچانا مقصود ہے. اور دیکھ لیجئے میں اپنے احباب کو کہتا ہوں, لوگ سمجھتے نہیں. ہمارے احباب چاہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں, یہی مقصد ہے. ہم آپ چاہتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائیں. گناہ کے ساتھ کیسے بچ سکتے ہو؟ کیسے بچ سکتے ہو؟ گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. موسیقی کو چھوڑو نہیں, نظر کو بچاؤ نہیں, محرم نامحرم کی تمیز نہیں, شرعی پردہ نہیں, شادیوں کی خرافات کرو, جہاں ملے گناہ کرو, اور باطنی گناہ الگ. تو قو انفسکم و اہلیکم نارا کہاں سے ہوا؟ کس بات کی تبلیغ ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اصل تو یہ ہے کہ آدمی دوزخ سے بچ جائے, اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں. ایمان کے بعد سب سے پہلے, اور ایمان کیا, گناہوں سے تو ایمان میں ضعف ہوتا ہے اور خطرہ رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ ایمان ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا نقصان تو گناہ کا یہی ہے. تو یہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ لوگ دین اسلام کو اپنا لیں, دیندار ہو جائیں, آخرت بن جائے, دوزخ سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ہمیں بھی چاہیے کہ مرنے کی ہم بھی تیاری کر لیں, آخرت سنوارنے کا کام ہمیں بھی کرنا چاہیے, ورنہ مرتے وقت بھی پریشانی ہوگی, قبر میں بھی پریشانی ہوگی, حشر کے میدان میں بھی پریشانی ہوگی. اور اللہ معاف فرمائے, معاف فرمائے, معاف فرمائے, اگر دوزخ میں چلے گئے بس پھر تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اپنی بیوی کو بھی انسان دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے, اور بیوی شوہر کو، دونوں یکساں ہیں اس معاملے میں، دونوں کی ذمہ داری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بی بی کا خیال رکھا کرو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل کے لیے بہتر. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کو دیندار بنایا جائے. ضروریات زندگی تو مہیا کرنی ہی ہے، اس کا لباس پوشاک، کھانا، رہنا سہنا، یہ تو ضروری ہے نکاح کے بعد، لیکن سب سے زیادہ بڑی اور اونچی چیز یہ ہے کہ اس کو دیندار بنا دیا جائے اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے. اس نے بڑی قربانی دی ہے، بیوی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، صرف تمہارے لیے وہ تمہارے گھر آ گئی، سب کو چھوڑ کر آئی. آپ تو نہیں چھوڑ کر گئے کہیں، بیوی چھوڑ کر آئی ہے، تو کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے؟ اس نے تمہارے ساتھ رفاقت اختیار کر لی، تمہارے ساتھ دوستی اختیار کر لی، اس نے تمہارے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اپنی ساری زندگی اس نے تمہارے لیے وقف کر دی، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ اس کی دینی دنیاوی ضروریات بھی پوری کرو، اور اس کی دینی ضرورت بھی پوری کرنا ضروری ہے، اس کا حق ہے. اور قو انفسکم و اہلیکم نارا سے تو اس کا حق ہی سب سے بڑا نکل گیا، یہی کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ. اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ ہے کیسی چیز؟ اس میں لکڑیاں نہیں جلائی جاتی، پتھروں کو جلایا جاتا ہے، کوئلے نہیں جلائے جاتے، پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہے. اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جس کو زبان ذاکر مل جائے، اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی زبان مل جائے، اور بدن صبر کرنے والا مل جائے، اور دل شکر کرنے والا مل جائے، اور بیوی اس کی دین میں معین و معاون بن جائے، وہ بہت خوش نصیب ہے. یوں سمجھو ساری کائنات اس کو مل گئی، ساری کائنات اس کو. باقی انشاءاللہ اس کے کل پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں سب سے پہلی منزل اپنے کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بغیر تم اگر اس چکر میں پڑو گے کہ ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ اور دوسروں کو تختہ مشق بناؤ، بندے خدا تم کو ابھی اپنی ہی خبر نہیں. اور یہ جو جتنے بھی وہ ہوتے ہیں امراض نفس، امراض نفس کسے کہتے ہیں؟ مرض کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے رذیل ہے نفس. رذیل ہے نفس تو یہ ہے کہ کبر ہے، کبر ہے اور عجب ہے اور حسد ہے، یہ فطری رذائل ہیں جو نفس کے اندر ہوتے ہیں. میرے اندر تو ہیں، آپ لوگوں کے اندر تو ہیں، فرشتوں میں نہیں ہوتے. یہ فطری رذائل فرشتوں میں نہیں ہوتے، انسان میں ہوتے. ان کا ہونا تو بیماری نہیں ہے، وہ تو فطری ہیں. ان کے تقاضوں پہ عمل کرنا، اور اتنا عمل کرنا، ایسا عمل کرنا کہ اس کا احساس نہ ہو، یہ بیماری. امراض نفس کیا ہیں؟ اس حد تک رذائل نفس پہ عمل ہوتا ہے اور ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب لطافت آ گئی اس میں اور خود کو خبر نہیں. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ حال ہو جاتا ہے کبر میں یا حسد میں، یا اس کے آثار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حال یہی ہوتا ہے کہ اس کو خود پتا نہیں چلتا. جب یہ حال ہو گیا تو یہ مرض نہیں، یہ مرض. اب اس کا علاج ضروری ہے، جو بغیر علاج کے کوئی صورت نہیں اس سے نجات پائے. تو امراض نفس جو ہیں یہ متعدی ہیں، یاد رکھیے، امراض نفس متعدی ہیں. اگر کوئی شخص جس کے دل میں عجب ہے وہ دوسروں سے ملے جلے گا، ان سے باتیں کرے گا، تو اس کو بھی عجب ہو جائے گا. اور اگر اس کے دل میں کبر ہے اور دوسروں کے ساتھ ملے گا، ان کو بھی کبر ہو جائے. متعدی ہیں، جیسے بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں. ٹی بی والے کے ساتھ رہو گے تم کو بھی ٹی بی ہو جائے گا، وہ کھانسے گا تمہاری بھی سانس میں گھس جائے گا. اسی طرح سے یہ بیماریاں ہیں، اس لیے سخت مضر ہے. ہمارے اہل اللہ نے بالکل منع فرمایا ہے، میاں ابھی اپنی خبر لو. قو انفسکم پہلے آیا ہے، اس کے بعد اہلیکم ہے، اور اس کے بعد تو کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو اپنی اصلاح دھن اور دھیان سے ہوتی ہے، لگے رہنے سے ہوتی ہے، جتنی طلب ہو اس کے حساب سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح، اصل چیز یہ